اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلمانوں کے عقائد میں ایک بنیادی عقیدہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو اس پر زندگی کی کہانی ختم نہیں ہوتی، ہم مر کر ایک بار پھر جی اٹھیں گے اور اللہ کے حضور عدالت میں پیش ہوں گے، وہاں ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق سزا یا جزا ملے گی۔ اس عقیدے کی ہماری زندگیوں میں غیر معمولی اہمیت ہے، جس کی وجہ سے ہمارا یہ شدید کنسرن رہتا ہے اور ہم اس جد و جہد میں اور اس پر عمل کرنے پر ہر وقت آمادہ رہتے ہیں کہ وہ چیزیں معلوم ہوں جن کے ذریعے ہم اپنے آخرت کے اجر کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اسی جذبے کے تحت مسلمانوں نے یہ خیال کیا، اور اس خیال کی بنیاد کچھ روایات ہیں، کہ ہم کچھ نیکی کے عمل کریں گے اور ان نیکی کے اعمال کی دعا کے ذریعے اجر کا انتقال کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی ہم مسلمان اپنے مرنے والے بھائی کے لیے، مرنے والی بہن کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کچھ نیکی کے اعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ، ہم نے جو نیک کام کیا ہے، یہ جو نیکی ہم نے کمائی ہے، اس کا اجر ہمارے اس مرنے والے کو عطا کیا جائے۔ یہ تصور ہمارے ہاں رائج ہوا ہے، بہت سے لوگ اس کے قائل ہیں، اور اس اصول کے تحت جس کو اصال ثواب کا اصول قرار دیا جاتا ہے، اور اسی نام سے ہمارے ہاں یہ رائج ہے، بہت ساری رسوم وجود میں آ چکی ہیں جسے ہم چہلم، کل اور اس طرح کے مختلف نام دیتے ہیں۔ میرے پیش نظر اس حوالے سے یہ گفتگو کرنا ہے کہ کیا یہ تصور قرآن مجید کے مطابق ہے، اور وہ روایات جن پر اس تصور کی بنیاد رکھی گئی ہے، ان کا قرآن مجید کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جب ہم قرآن مجید کی طرف آتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجر کے موضوع کو باقاعدہ زیر بحث لا کر یہ واضح کیا ہے کہ وہ کن اصولوں پر قائم ہے۔ قرآن مجید نے یہ بہت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے آخرت میں وہی چیز ہوگی جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں کئی اسالیب سے بیان ہوئی ہے، مختلف آیات ہیں جس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ انسانوں کو ان کے کیے کا اجر ملے گا اور ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ یہ بات بھی قرآن مجید نے بہت واضح کی ہے کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ بات بھی قرآن مجید نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ آخرت کے دن نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی فدیے میں چیز دی جا سکے گی، نہ کسی چیز کو غلط بنایا جا سکے گا، نہ کسی درست چیز کو چھپایا جا سکے گا، نہ کوئی ایسے طریقے اختیار کیے جا سکیں گے کہ جس سے کوئی آدمی اپنے کیے کو چھپا سکے یا اپنے کیے سے زیادہ پا سکے، ہر حال میں پورا عدل قائم ہوگا۔ اگر ہم غور کریں تو قرآن مجید کی یہ وضاحت اس امتحان کی ضروریات کے عین مطابق ہے جس میں ہمیں ڈالا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور یہ کہا کہ میں تمہیں آزما رہا ہوں کہ تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کرے گا اور کون ہے جو برے عمل کرے گا، اور اس کے ذریعے سے میں تمہیں سزا یا جزا دوں گا، تو ظاہر ہے اس اصول کے تحت ہونا یہ چاہیے کہ میرے کیے کا مجھے پورا پورا اجر ملے اور میں نے جو غلطیاں کی ہیں ان کی مجھے سزا ملے۔ اگر اس اصول کے میں کچھ تبدیلیاں کر دی جائیں، اس کو خراب کر دیا جائے، تو امتحان کا سارا تصور ہی باطل ہو جاتا ہے، پھر وہ امتحان نہیں رہا، کوئی اور چیز بن گئی ہے، یہ تو پھر ہماری دنیا والا نظام ہو گیا۔ یہاں ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم اپنے کیے کو چھپا لیتے ہیں، اپنے محنت سے زیادہ اجر پا لیتے ہیں، سفارش کے ذریعے، رشوت کے ذریعے اور اس طرح کے بہت سارے کام کر کے ہم اپنے اصل عمل سے اور اپنی اصل کوشش سے زیادہ پا لیتے ہیں، اور اسی طرح ہم دوسروں کو نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں، اصل حقدار محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو امتحان ہمیں جس امتحان میں ہمیں ڈالا ہے، یہ جب قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو وہاں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہو سکے گا. میں نے جو کچھ کیا ہے, میں نے جو نیکیاں کی ہیں, میں نے جو برے کام کیے ہیں, اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہتے ہیں کہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہمارے سامنے آئے گی اور اس کی بڑی سی بڑی چیز بھی ہمارے سامنے آئے گی. کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکے گی, کسی سفارش سے, کسی رشوت سے کسی چیز کو بدلا نہیں جا سکے گا. تو یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید یہ بار بار اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اے مسلمانوں, اے انسانوں, تمہیں واضح رہنا چاہیے کہ وہاں ہر آدمی کو اپنے کیے کے مطابق جزا ملے گی اور اپنے کیے کے مطابق سزا ملے گی. جب ہم ایصال ثواب کے تصور کی طرف آتے ہیں تو واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس اصول کے بالکل الٹ بات ہے. اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ میری کوئی کوشش میرے کسی بھائی کے کام آ سکتی ہے. میں اگر کوئی نیکی کا کام کروں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ یا اللہ میں نے جو نیکی کی ہے اس کا ثواب میرے فلاں بھائی کو دے دیا جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو کام نہیں کیا اس کی جزا اس کو مل جائے گی, میرا کیا ہوا کام اس کے کھاتے میں چلا جائے گا. اگرچہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ میرے کیے ہوئے کام, میری کی ہوئی نیکی کا اجر مجھے بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا, گویا اس کام کا دگنا اجر ہوگا. ایک اجر مجھے مل جائے گا اور ایک اجر اس آدمی کو مل جائے گا جس کے لیے میں نے دعا کی ہے. جب میں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ قرآن مجید نے جو اجر کا اصول بیان کیا ہے اس سے تو واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کسی دوسرے آدمی کو کوئی اجر نہیں دیا جا سکتا یا اس کے کسی نیکی میں اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا. یہاں تک کہ یہ تو خیر سارے ہی مانتے ہیں کہ ہم کسی کوئی برائی کر کے دوسرے کو منتقل نہیں کر سکتے, لیکن نیکی کے بارے میں قرآن مجید واضح طور پر کہتا ہے کہ اس طرح کا کوئی امکان نہیں ہے. لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, ہر انسان کو صرف وہی ملے گا جس کی اس نے خود کوشش کی ہے. اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اتنے واضح احکامات اور آیات کے باوجود مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت اس بات کو مانتی ہے کہ ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں. ایصال ثواب یعنی دعا کر کے اپنی کسی نیکی کا اجر اپنے مرنے والے بھائی کو دینا. تو اس کی بنیاد کچھ روایات پر ہے. یہ روایات یہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر لوگوں نے یہ پوچھا کہ کیا میں اپنے مرنے والے کے لیے صدقہ کر سکتا ہوں, کسی نے پوچھا کیا میں اپنے مرنے والے کے لیے حج کر سکتا ہوں, کسی نے پوچھا کیا میں اپنے مرنے والے کے لیے روزے رکھ سکتا ہوں, کوئی بھائی کے لیے آ رہا ہے, کوئی باپ کے لیے آ رہا ہے, کوئی بہن کے لیے آ رہا ہے. اس طرح کے مختلف سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے گئے اور آپ نے ان کے جواب میں اس بات میں کہا کہ ہاں یہ کیا جا سکتا ہے, روزے رکھے جا سکتے ہیں, صدقہ کیا جا سکتا ہے, قربانی کی جا سکتی ہے, حج کیا جا سکتا ہے, عمرہ کیا جا سکتا ہے. اس سے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ایصال ثواب ممکن ہے. اب جب ہم ان آیات پر غور کرتے ہیں, ان روایات پر غور کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بالکل ہی مختلف بات ہے جو ان روایات میں کی گئی ہے. مثلاً ایک بہت مشہور روایت ہے کہ سعد, حضرت سعد رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا جی کہ میں آپ کے ساتھ ایک غزوے میں گیا ہوا تھا, پیچھے میری والدہ فوت ہو گئی, میں خیال رکھتا کرتا ہوں کہ وہ اگر میں یہاں موجود ہوتا تو وہ مجھے ضرور صدقہ کرنے کے لیے کہتی. کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کی والدہ نے نظر مانی ہوئی ہے, وہ اپنی نظر صرف اس وجہ سے پوری نہیں کر سکیں کہ ان کے پاس مال نہیں تھا. لوگوں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں, میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے اور جو کچھ ہے وہ میرے بیٹے کا ہے, تو کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے یہ نظر پوری کر دوں. ان روایات میں جو صدقے کے بارے میں ہیں, جو عمرے کے بارے میں ہیں, حج کے بارے میں ہیں, قربانی کے بارے میں ہیں, سب میں ان کا لفظ آتا ہے. ان کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قائم مقام کے طور پر, ان کی خاطر, ان کے لیے. اگر ایصال ثواب کا تصور ان روایات میں ہوتا تو یہاں ان کا لفظ نہیں ہونا چاہیے تھا, لے کا لفظ ہونا چاہیے تھا. لے کا مطلب ان کے لیے, یعنی میں یہ نیکی ان کے لیے کروں. ان کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر ان روایات میں نظر کا پہلو غالب ہے, یعنی مرنے والے نے کوئی نظر مانی ہوئی تھی اور وہ نظر وہ پوری نہیں کر سکا. اب اس کے جو مرنے جو ورثا ہیں, جو اس کے عزیز و اقارب ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی نظر کو پورا کر دیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جواب میں یہ بھی کہا کہ دیکھو اگر تمہارے باپ پر قرض ہوتا, تمہارے بھائی پر قرض ہوتا تو کیا تم وہ نہ ادا کرتے, جب تم وہ ادا کر سکتے ہو تو تمہیں یہ نظر بھی پوری کرنی چاہیے. یہاں ایک اور بحث بھی ہے، وہ یہ کہ کون سی عبادت جو ہے وہ یہاں کی جا سکتی ہے، یہ جو بدلے میں کی جائے گی یا اس کی جگہ پر کی جائے گی جس کو ہم نیابت کے اصول پر بیان کریں گے. تو فقہا نے اس میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو خالص بدنی عبادتیں ہیں ان میں یہ نیابت نہیں ہو سکتی، مثلا نماز میں یہ نیابت نہیں ہو سکتی، روزے میں یہ نیابت نہیں ہو سکتی. البتہ مالی عبادتوں میں یہ نیابت ہو سکتی ہے، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ نیابت اس لیے ہو سکتی ہے کہ خیرات کرنے میں مال تو اصل بندے کا ہے، جو آدمی نیابت کر رہا ہے وہ صرف یہ کام کر رہا ہے کہ اس مستحق تک پہنچا رہا ہے جس کو اس مال کی ضرورت ہے. چونکہ یہ نیکی مکمل ہو جاتی ہے، صرف دینے والا بیچ میں آیا ہے، اس لیے یہاں نیابت ہو سکتی ہے. امام مالک حج اور عمرے میں بھی اس بات کے قائل نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کی نیابت کر سکے، لیکن روایات میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. چنانچہ فقہا نے یہ کہا کہ جن عبادتوں میں مال اور بدن دونوں استعمال ہوتے ہیں وہاں بھی نیابت ہو سکتی ہے، کیونکہ مال خرچ کرنے والا جو ہے وہ وہی آدمی ہے جس نے خرچ کرنا ہے، اور چنانچہ وہ نیابت کے کسی کو نائب بنا سکتا ہے، اس کی جگہ پر کوئی آدمی یہ عمل کر سکتا ہے. تو نیابت کا اصول جو ہے اس میں ایک بہت چیز واضح اور نمایاں ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ اصل آدمی جس نے وہ عمل کرنا ہے اس کا پورا ارادہ اس کے پیچھے موجود ہے، اس کی اپنی پوری کوشش موجود ہے، اور وہ آدمی آگے بڑھ کر کسی اور کو اپنے اس کام میں شریک کر رہا ہے. یہ اس کی ایک بہت اچھی مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال بہت ساری قربانیاں کی، تو انہوں نے کچھ قربانیاں خود کر کے پھر حضرت علی کو یہ کہا کہ باقی جانور تم ذبح کر دو. تو یہ جو عمل ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، انہوں نے جانور فراہم کیے ہیں، لیکن خود کچھ جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد اپنے ایک عزیز کو کہا کہ باقی جانور تم ذبح کر دو. تو یہ نیابت یا شرکت کے ایک پیمانہ ہے جس پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا نوعیت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم زکوٰۃ دیں، خیرات کریں، نیکی کے کام کریں، تو یہ کام ہم نے اپنے ارادے کے تحت اور اپنے عمل کے تحت کرنے ہیں، اپنی نیت کے تحت کرنے ہیں. لیکن ہم اس عمل میں جہاں دوسرے تک ہماری نیکی پہنچتی ہے اس میں کسی کو شامل کر سکتے ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ اصال ثواب کے اصول کے بالکل مختلف بات ہے، اور اس سے وہ بات نہیں نکلتی جو اصال ثواب میں. اصال ثواب میں بنیادی بات یہ ہے کہ اس آدمی کا وہ نیکی کرنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، میں نے ایک نیکی کی اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس کا اجر اس کو ملے، تو یہ ایک مختلف بات ہے. نیابت میں وہ اصل آدمی جو ہے اس کا پورا ارادہ ہوتا ہے اور وہ عمل کرنا چاہتا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں جو اصول بیان ہوا ہے کہ ہر آدمی کو اس کی کوشش کے مطابق اجر ملے گا، جو جس کی اس نے صحیح کیا اسی کا اس کو اجر ملے گا، تو حضور نے اس کو بہت واضح طور پر فرمایا کہ مرنے کے بعد سب نیکیاں منقطع ہو جاتی ہیں، کوئی نیکی اب اس آدمی کے کھاتے میں نہیں جا سکتی سوائے تین چیزوں کے. ان تین چیزوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کو فرمایا، علم کو بطور مثال بیان کیا، اور دعا کو جو اس کی اولاد کرتی ہے اس کو بیان کیا. اب ان تینوں چیزوں کا بھی اگر ہم تجزیہ کریں تو ہمیں واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ جاریہ کیا ہے، یعنی میں نے کوئی ایسی نیکی کا کام کیا جو میرے بعد بھی جاری ہے. میں نے کنواں کھدوا دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کوئی کتاب لکھ دی دین کی وضاحت کرتے ہوئے، یہ چیز میرے بعد بھی موجود ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس پر لوگ عمل کر رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ جاری رہے گی، اس کا اجر بھی مجھے ملتا رہے گا. اسی طرح علم جو ہے وہ بھی اسی نوعیت کی چیز ہے کہ علم سے میں نے کچھ لوگوں کو سکھا دیا، کچھ لوگوں کو پڑھا دیا، میں نے کچھ لوگوں کو دین کا علم دے دیا، اب اس پر لوگ میرے بعد بھی عمل کر رہے ہیں، تو چونکہ وہ کام جاری رہتا ہے جس کا آغاز میں نے کیا تھا، تو اس کا اجر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس آدمی کو ملے گا. تیسری چیز جس کو حضور نے فرمایا کہ اس کا فائدہ مرنے والے کو ہوگا، وہ یہ کہ اس کی اولاد ہے جس کی اس نے تربیت کی ہے، جس کو اس نے دین سکھایا ہے، وہ اس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ ہمارے باپ کو، ہماری ماں کو کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما. تو یہ چیز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگی. تو یہ تینوں چیزیں ہیں، اس میں بنیادی اصول کیا ہے؟ بنیادی اصول یہ ہے کہ اس آدمی کا اپنا عمل اس میں شامل ہے، اپنا ارادہ اس میں شامل ہے، اپنی نیت اس میں شامل ہے. قرآن مجید نے ایک جگہ پر قربانی کو بطور مثال سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اس کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس سے قرآن مجید نے یہ بات واضح کی ہے کہ عمل میں جو پیچھے جذبہ اور دل کی کیفیات ہے اور خدا کو راضی کرنے کا جو ارادہ اور نیت ہے، یہ ہے جس پر اجر مرتب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ چیز جو ہے یہ وہ فرد عمل کرنے والا ہی کر سکتا ہے۔ اگر میں دوسرے آدمی کو اپنا کوئی عمل دے دوں تو اس کی نیت اور اس کا ارادہ اس کے لیے نافع تو ہو سکتا ہے، میری نیت اور میرا ارادہ اور میری دل کی کیفیت تو اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ چنانچہ اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ایصال ثواب میں جس چیز کو ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سارے اس اصول کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے کہ میری صحیح، میرا عمل میرے لیے نافع ہو، میرے لیے اجر کا باعث بنے، اور نیابت یا نظر کی جو روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنی بہن کے لیے وہ پورا کر دیں، تو اس کو حضور نے قرض کی مثال سے واضح کیا ہے کہ اگر تمہارے باپ پر قرض ہوتا تو کیا تم وہ ادا کرتے، تو وہ ادا نہ ہو جاتا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے قرآن مجید کی ایک اور مقام سے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہجرت کے لیے لوگ آ رہے ہیں، یہ اگر ہجرت نہ کر پائیں اور راستے میں فوت ہو جائیں تو ان کا اجر ہمارے اوپر لازم ہے، یعنی ان کی ہجرت کا جو اجر ہے یہ ہم ان کو دے دیں گے۔ اس سے یہ اصول ہمارے سامنے آتا ہے کہ میں نے ایک نیکی کام کرنے کا ارادہ کیا، میں نے نظر مانی، میرا پورا ارادہ تھا کہ میں اس نظر کو پورا کروں گا، میں نے حج کرنے کا ارادہ کیا، میرا پورا نیت تھی، ارادہ تھا، پختہ پروگرام تھا کہ میں ضرور حج کروں گا، لیکن موت نے یا کسی اور سبب نے مجھے اس کا عمل سے روک دیا۔ قرآن مجید نے ہجرت کرنے والوں کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر ہجرت کرنے والے گھر سے نکلے ہیں اور راستے میں ان کو موت آ گئی ہے اور وہ دارالحجرت یعنی مدینہ نہیں پہنچ سکے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے، اپنا وطن چھوڑنے کا جو ارادہ کیا تھا اس کو واضح کر دیا ہے اپنے عمل سے، اور اب اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے عمل کو قبول کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو راستے میں وفات دے دی ہے، ان کو دنیا سے اٹھا لیا ہے، تو ان کی طرف سے عمل ہو چکا تھا، ان کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید نے یہ بات بیان کر دی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر قدرتی رکاوٹوں کے تحت ہم کوئی عمل نہیں کر پاتے تو اس کا اجر ہمیں مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے والوں سے یہ کیوں نہیں کہا کہ بھائی تمہارا بھائی اگر نظر پوری نہیں کر سکا، تمہارا والد اگر نظر پوری نہیں کر سکا، اس نے جس کام کا ارادہ کیا تھا اس کو نہیں کر سکا، تو اس کا اجر اس کو لازم مل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے دیں گے اس کی نیت اور ارادے کی وجہ سے۔ اس کے بجائے حضور نے ان لوگوں سے کہا کہ تمہیں یہ عمل کرنا چاہیے، یہ کہا کہ جیسے قرض اگر تمہارے والد پر ہوتا، تمہارے بھائی پر ہوتا تو وہ ادا کرتے، تو وہ ادا نہ ہوتا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سوال کا جواب دینے میں انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھا ہے۔ ہم اپنے مرنے والوں کے ساتھ جس طرح کا تعلق رکھتے ہیں، خاص طور پر اولاد، ہم اس عمل کو جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا میرے والد صاحب نے کوئی کام شروع کیا تھا نیکی کا، میری یہ خواہش ہوگی کہ یہ نیکی کا کام ہوتا رہے۔ انہوں نے دنیا کو کام کو شروع کیا، انہوں نے مکان بنانا شروع کیا، انہوں کو پروجیکٹ شروع کیا، اولاد کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہ پروجیکٹ آگے بڑھے، اس کو مکمل کیا جائے۔ والد صاحب کی خواہش تھی، وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ اس کام کو مکمل نہیں کر سکے۔ یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال کرنے والے ان کے پاس آئے تو انہوں نے دین کے ساتھ اس کو وابستہ کر دیا کہ جس طرح دنیا کے کاموں میں تم اس کو مکمل کرنا چاہتے ہو، آگے بڑھانا چاہتے ہو، اس کو قائم رکھنا چاہتے ہو، تو دین پر عمل کرنے میں بھی تم اس کو قائم رکھو۔ تمہارے باپ کو کوئی نظر پوری کرنی تھی، وہ نہیں کر سکا، تم پوری کر دو۔ تمہارے بھائی فوت ہونے والے عزیز جو ہیں، ان کے روزے تھے، ان کے لیے صدقہ انہوں نے کرنا تھا، تو ان کی طرف سے کر دو، اس کام کو مکمل کر دو۔ تو یہ چیز جو ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سائل کی نفسیات، سائل کی خدا کے ساتھ، خدا کے دین کے ساتھ وابستگی، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو یہ کہا ہے کہ تمہیں یہ عمل کرنا چاہیے۔ اس کا ایصال ثواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اپنی اس ساری گفتگو میں یہ بات واضح کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اس کے کیے کا اجر دیں گے۔ یہ بات بھی میں نے بیان کر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد ہر طرح کی عمل جو ہے اس کا تعلق مرنے والے سے ختم ہو جاتا ہے، صرف وہی اعمال اس کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں جو اس نے خود کیے تھے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا ذکر کیا ہے، صدقہ جاریہ یعنی ایسا عمل جو ابھی تک جاری ہے، جیسے کنواں کھدوا دیا، نہر بنوا دی، مدرسہ بنا دیا، یا علم، ہم نے کوئی کتاب لکھ دی، کسی کو کچھ سکھا، دین سکھا دیا، اس پر اس کے بعد بھی عمل ہو رہا ہے. اولاد ہے جس کی ہم نے خود تربیت کی ہے، اس کو پالا ہے، اس کو دین سکھایا ہے، اب وہ اپنے والدین کے لیے دعا کر رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر بیان کیا ہے، جو خود اس آدمی کی کوشش، اس آدمی کی سعی کا حصہ ہے اور جو ابھی تک جاری ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں ہمارا اپنا عمل ہے جس کا ہمیں اجر ملے گا. وہ عمل اگر جاری رہتا ہے، قائم رہتا ہے، تو اس کا اجر ہمیں ملتا رہے گا، اور اگر وہ عمل منقطع ہو جاتا ہے تو وہ ہم مرنے والا جو ہے اس عمل سے الگ ہو جاتا ہے، اب اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا. یہ بات بھی میں نے واضح کر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والوں نے جب ان سے سوال کیا ہے اپنے مرنے والوں کے حوالے سے، کہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری تھی، انہوں نے کوئی نظر مانی ہوئی تھی اور وہ نظر پوری نہیں کر سکے ہیں، وہ حج کی نظر ہو، وہ صدقے کی نظر ہو، وہ عمرے کی نظر ہو، وہ روزوں کی نظر ہو، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس کو پورا کرنا چاہیے. یہ بات میں نے واضح کر دی ہے کہ یہ پورا کرنے کی جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، وہ اس آدمی کو جو پوچھنے والا ہے، اس کی نفسیات کو، اس کی دین کے ساتھ وابستگی کو اس میں پیش نظر رکھا گیا ہے، اور اسی کے حوالے سے اس کا جواب دیا گیا ہے. مرنے والے کو اگر وہ یہ عمل نہ کیا جائے تب بھی اس کو اجر مل جائے گا، اس لیے کہ اس کا ارادہ، اس کی نیت پوری طرح اس کو کرنے کی تھی. آخر میں میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور روایت ہے جو جس کو اس حوالے سے اصال ثواب کے قائلین پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو حضور نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ سبسٹینیاں لے کے آؤ. انہوں نے وہ سبسٹینیاں اس قبر پر رکھ دی. انہوں نے پوچھا ساتھی نے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو، قبر والے کو، عذاب دیا جا رہا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اس کی تخفیف کر دی گئی ہے، اور یہ سبز ٹہنی ہے، جب تک سبز رہیں گی اس کو اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. ان روایات سے بالکل واضح ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ سے مسلم شریف میں یہ روایت جس طرح آئی ہے اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو سبز ٹہنی رکھنے کا عمل ہے یہ صرف وقت کو معین کرنے کے لیے ہے، اس کا کوئی تعلق عذاب کی کمی یا بیشی سے نہیں ہے. یہ جو ہمارے یہاں تصور رائج ہو گیا ہے کہ سبز ٹہنی سے کچھ عذاب کم ہو جاتا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. مسلم شریف کی روایت میں بالکل واضح الفاظ میں حضور کے اپنے الفاظ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ میں نے دعا کے نتیجے میں ان کے عذاب میں تخفیف ہوئی ہے، اور جب تک یہ ٹہنیاں سبز رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی. گویا اللہ تعالیٰ کے نے ایک نشانی ان کے لیے ٹھہرا دی کہ تمہاری دعا جو ہے اس عرصے کے لیے قبول ہوئی ہے. تو یہ روایت بھی کسی بھی اعتبار سے اصال ثواب کے تصور سے تعلق نہیں رکھتی، اس کا تعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو کسی مرنے والے کے حق میں قبول کیا اور اس عذاب کی تخفیف ایک معین عرصے کے لیے ہو گئی. تو خلاصہ بحث یہ ہے کہ اصال ثواب کا تصور اپنی قرآن مجید میں کوئی بنیاد نہیں رکھتا، جن روایات سے اس کو اخذ کیا گیا ہے ان روایات کا مضمون اصال ثواب سے متعلق نہیں ہے. ان روایات میں جو سائلین ہیں، جو سوال کرنے والے ہیں، ان کے سوال سے بھی بالکل واضح ہے کہ ان کو پوری طرح معلوم ہے کہ ہر آدمی کو اس کے اپنے کیے کا اجر ملنے والا ہے، کسی کا اجر کسی کے کھاتے میں نہیں جا سکتا. چنانچہ وہ اسی لیے حضور کے پاس آئے ہیں کہ ان کا اپنا عمل جو وہ کرنا چاہتے تھے، جس کے انہوں نے ارادہ کیا ہوا تھا، وہ نہیں کر سکے، کیا ہم ان کی طرف سے کر سکتے ہیں؟ میں نے یہ بیان کیا ہے کہ ان روایات میں ان کا جو لفظ ہے وہ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ یہ اصال ثواب کے تصور کے حامل کا سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے آدمی کا سوال ہے جس کو معلوم ہے کہ کسی کے کھاتے میں کوئی نیکی کا کام نہیں لکھوایا جا سکتا، اس کے کیے ہوئے کام اس کے اپنے ارادے کی تکمیل کرنے کے لیے وہ حضور کے پاس ہے کہ کیا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں؟ تو حضور نے کہا کہ ہاں یہ کر سکتے ہیں، اور اس کی میں نے وجہ بتا دی کہ اسرائیل کی نفسیات کو پیش نظر رکھا ہے، اس کی دین کے ساتھ وابستگی اور اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ جو اس کی وابستگی ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور نے کہا کہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے، تمہیں اس کو اختیار کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ساری تفصیل اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اس حال ثواب کا تصور ایک نیا تصور ہے, اس کا دین کی نصوص سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو ایک اور پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ویسے تو رسوم و رواج ساری سوسائٹیوں میں جب ایک خاص وقت گزر جاتا ہے تو اپنے اندر ایک طرح کی سختی اور شدت پیدا کر لیتی ہے. چنانچہ سوسائٹی کے بہت سارے افراد کے لیے وہ بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہیں. وہ رسوم اور وہ رواج جو سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہیں ان کو تو قائم رکھا جاتا ہے, کیونکہ ان کے پیچھے دین کی طاقت موجود نہیں ہوتی تو وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. جو ہی ان کی افادیت ختم ہو جاتی ہے وہ رسوم اور رواج ختم ہو جاتا ہے. لیکن جن رسوم و رواج کے پیچھے دینی استدلال موجود ہو وہ پوری شدت کے ساتھ قائم رہتے ہیں, اور لوگ جو ان پر عمل کرنے میں تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ اس تکلیف سے گزرتے رہے. اس حال ثواب کی رسوم کے پیچھے چونکہ دینی استدلال موجود ہے اور وہ اپنی کبھی شکل میں ہمارے ہاں موجود ہے, ہمارے ہاں چہلم اور کل کی جو رسم ہے اس پر جس طرح خرچ کیا جاتا ہے, اس کا اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو نیکی کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق سمجھ میں نہیں آتا. یعنی برادری کے لوگ ہیں جو بیٹھ کر کھا پی لیتے ہیں, برادری کے لوگ ہیں جو اس کھانے سے جو بڑا اچھا کھانا پکایا گیا ہے اس کو شریک ہوتے ہیں, دوست احباب ہیں جو اس میں آتے ہیں. غریبوں کو بہت ہی کم حصہ اس میں سے دیا جاتا ہے, بلکہ بعض اوقات تو میں نے دیکھا ہے کہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں فقیر وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں, ان کو باقاعدہ ڈانٹا جاتا ہے کہ تم بے وقت آ گئے ہو اور تمہیں کیا مسئلہ پیش آ گیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو کئی پہلوؤں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی, اور دین ان سے ایک مختلف جگہ پر کھڑا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.